الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. حق تعالیٰ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور واقعی ہم کو معلوم ہے کہ یہ لوگ یعنی کفار، ایزا دینے والے لوگ جو باتیں کرتے ہیں ان سے آپ تنگ دل ہوتے ہیں، ذائق ہوتا ہے، تنگی دل میں آتی ہے. سو آپ اپنے رب کی تسبیح و تمہید کرتے رہیے، اپنے رب کی پاکی بیان کیجیے، اس کی حمد بیان کیجیے، اور نمازیں پڑھنے والوں میں رہیے، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے، یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے، موت تک ہی کرتے رہیے. یہ سورہ حج کی ایک آیت ہے، لیکن اس میں ایک ایسی چیز کا علاج بتایا گیا ہے جو ہم سب کو کثرت سے پیش آتی ہے، وہ ہے ناگوار امور. ناگوار امور کثرت سے ہر شخص کو پیش آتے ہیں، اور جیسے جیسے حالات خراب ہو رہے ہیں، طرح طرح کے فتنے نکل رہے ہیں، طرح طرح کی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، طرح طرح کے فساد ہیں، یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطاب ہے کہ یہ جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں ان سے آپ کو تنگی ہوتی ہے، علاج بتایا گیا. تو ناگوار امور جب پیش آئے تو کیا کرنا چاہیے، ہمارا بھی یہی ہے معاملہ. تو ناگوار امور کثرت سے پیش آتے ہیں، اور ہم کو معلوم نہیں ہمیں کیا کرنا ہے، بعض نے سیکھا نہیں، بعض کو معلوم ہے تو وقت پر عمل نہیں ہوتا. اس کے بارے میں عرض کرنا ہے. اب آج کل کے حالات، ہم باپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ساری دنیا سے تو مجھے خطاب نہیں کرنا، آپ حضرات طالب ہیں دین کے، حق کے، نماز پڑھنے والے ہیں، روزے رکھنے والے ہیں، ہر طرح سے دین پہ عمل کرنے والے ہیں، تو آپ کے لیے یہ عرض ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک ایسا وقت آئے گا، اور وہی وقت معلوم ہوتا ہے، ہر شخص کو اندازہ ہے کہ دین پر عمل کرنا ایسا ہے جیسے انگارے ہاتھ میں لینا. آپ اندازہ کر لیجئے، جو لوگ دین پہ سچ مچ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دین حق پر، ظاہراً اور باطن محسوس کرتے ہیں انگارا لینا، دن رات واقعات سے مختلف قسم کے، تو یہ جو لوگ ہیں آپ حضرات جو دین میں لگے ہوئے ہیں، دین کو ہی سب کچھ سمجھا ہوا ہے، دین پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، دین کی حقیقت جاننا چاہتے ہیں، ان کے لیے تو زندگی ایسی گزرے گی، ناگوار امور پیش آئیں گے، اور اس حد تک پیش آئیں گے جیسے انگارے ہاتھ میں لینا. اور یہی مسلمان فیل ہوتا ہے، عجیب بات ہے، مسلمان وہی ناکام ہو جاتا ہے، کیونکہ بہت کم لوگ ہیں جن کو یہ صلاحیت ہے کہ ایسے موقعوں کے اوپر صحیح طرز عمل اختیار کر سکے. یہ بڑا اشد ہے، ناگوار امور پیش ہے. جو علاج بتایا گیا ہے اس آیت میں، اس عمل باطنی کا ذکر نہیں ہے جو مقصود ہے، اس سے اس کا ذکر کیے بغیر علاج بتایا گیا ہے. لیکن اور آیات ہیں اس میں اسی عمل باطنی کو، جس کی ضرورت ہے، صبر کے نام سے بتایا گیا. حقیقت تو صبر ہے، صبر ہے، اور صبر کا علاج یہ ہے کہ حق تعالیٰ سے رجوع کرو، یہی ہے اس آیت میں بھی، یہی ہے. صبر ایسی چیز ہے، پچھلی بتاؤ اسی کا بیان ہوا تھا لیکن بیان کے بعد اندازہ ہوا کہ بیان کرنے والے کو ہی جب تک اس میں پوری قوت نہ آ جائے اور ہر وقت عمل نہ ہو اور سننے والے کو بھی اس وقت تک وہ بات مکمل بھی نہیں ہوئی ٹھیک سے فائدہ نہیں پہنچا تھی. تو بار بار بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ کلام پاک میں صبر 70 سے زیادہ آیات میں صبر کر. یہ تو وہ آیات ہے جہاں شاید صبر کا لفظ ہی آ گیا. اب کتنی ہی آیات ہیں جہاں جیسے یہ والی آیت اس میں صبر کا حکم ہے لیکن صبر کا لفظ نہیں آیا ہے, صبر کا نام نہیں آیا, لیکن حکم تو وہی صبر کا ہے. حکم تو وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو. چنانچہ اور آیات ہیں جیسے بہت مشہور آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, یہاں تو صبر کا حکم ہے. تو فرمایا ان اللہ مع الصابرین, صابرین کے ساتھ ایک ایسی خصوصیت حق تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. فرمایا ہم تمہارے ساتھ. معیت الہی تو معمولی چیز ہے, آپ کہیں جا رہے ہو, خطرہ آپ کو کوئی درپیش ہو, تو حکومت کا کمشنر ہے کوئی بات نہیں, ہم کار تمہارے ساتھ کیے دیتے ہیں. آپ کو کسی دو پولیس والے ساتھ ہی نکلے کو حق تعالیٰ ساتھ کو اندازہ کریں آپ. اور آگے ہے ان کی تعریف ہے, ہم تمہیں آزمائیں گے. حق تعالیٰ پہلے فرما دیتے ہیں کہ لوگ موت سے, خوف سے, بھوک سے, پریشانیوں سے ہم ضرور آزمائیں گے, تو ہو کے رہے گا. تو جب ایسا ہو, خوف ہو, فاقہ ہو, مال اور جان, تھنوں کی کمی, پریشانیاں, یا لوگوں کے کہنے سے جیسے پچھلی آیت میں آیا دل میں تنگی ہے, انقباض ہو گیا, پریشانیاں ہو گئی, صبر کرنے والے اس وقت کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, کثرت سے پڑھ. تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بشارت ہے کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمتیں نازل فرماتے ہیں. آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا, معنی سمجھ کے پڑھا, تو اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر خاص رحمتیں نازل فرمائیں. الفاظ میں بھی اثر, معنی سمجھ کے اصل اصل سے بات ہے. اور اتنی بڑی بشارت ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ, ہدایت کی پہچان بتا دی. ہدایت یافتہ کون لوگ, جن کے اوپر جب کوئی غم یا مصیبت یا پریشانی آتی ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں, یعنی ہم تو اللہ کی ملک ہیں. انا للہ کے معنی یہ ہیں کہ ہم تو اللہ کی ملک ہیں, حق تعالیٰ کو حق ہے کہ ہمارے اوپر جو چاہے تصرف کرے. یہ مطلب ہے ہم بھائی ہمارے پاس ایک گنجان رکھا ہوا ہے, ظفر صاحب کا گنجان ہے, ظفر صاحب کو حق ہے, یہاں رکھے وہاں رکھے, اٹھا کے پھینک دیں, کوئی اعتراض کر سکتا ہے اس کیوں بھائی, یا آپ نے اس کے پھول کیوں بدل دیے, اسی کو اعتراض کا حق نہیں. ظفر علی صاحب کا گنجان ان کی مرضی. اسی طرح سے ہم حق تعالیٰ کے گنجان ہی جیسے ملک ہیں. اللہ تعالیٰ کے گنجان ہے, واقعی گنجان ہے, حق تعالیٰ کے تو حق تعالیٰ کی ملک ہے, حق تعالیٰ کو حق ہے جو چاہے تصرف کرے. ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے. ایک مرتبہ سکھر گیا ہوا تھا میرے شیخ حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب کے پاس, کرم کے نجات بلند فرمائے, ایسے کامل شیخ. اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ادا کروں, کتنا شکر ادا کروں, کتنا شکر ادا کروں, نہیں ادا کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ایسا کامل شیخ عطا فرمایا. ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب نے جسے علاج کرایا ہو وہ جانتا ہے, علاج ہی نہ کرایا وہ کیا جانتا. یہ جو بیان ہوتا ہے یہ میں کہتا ہوں کہ یہ تو چاشنی ہے, دل لگتا ہے. جن لوگوں کے دلوں میں کچھ ایمان ہے, اللہ کا ڈر ہے, ان کو اسی میں مزہ, اسی میں لطف آتا ہے, اللہ تعالیٰ کی باتیں ہو رہی ہیں. اس سے علاج تھوڑا ہی ہوتا ہے, علاج تو روکھے پھیکے بلکہ تلخ نسخوں سے ہوتا ہے. کہ اپنی خرابی کو سوچو, اور خرابی کو سوچ کر جو خرابی نظر آئے وہ شیخ کو لکھو, شیخ اس کے اوپر ایک چھوٹی سی بات لکھ دے گا ایسے کرو, جس نے اس کو اہمیت دی اس کے مطابق کر لیا ہمیشہ اس کا علاج ہو جائے گا. علاج تو اس سے ہوتا ہے, تو علاج شیخ سے کراؤ تو پتا چلے گا کہ وہ کتنا کامل ہے. اب ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں, مریض ہیں, ڈاکٹر کے پاس گئے, اب جو لوگ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے ان کو بھی پتا چلے گا کون سا ڈاکٹر زیادہ کامل ہے. تو حضرت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ایسا کامل شیخ ملا. ان کے پاس چکر گیا تھا, حضرت نے فرمایا کہ آج کل گرمی بہت پڑ رہی ہے, سکھر کی گرمی ویسے بھی زیادہ ہوتی ہے, یہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں گرمی بہت ہے, بارش نہیں ہوتی, بارش نہیں ہوتی. اکرم نے فرمایا کہ ایک بیٹے کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ باپ پہ اعتراض کرے. اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو یہ حق نہیں دیا کہ باپ پہ اعتراض کرے, باپ پہ اعتراض کا حق نہیں. تو ایک بندے کو کیسے حق ہو سکتا ہے حق تعالیٰ پہ اعتراض کرے؟ بارش نہیں ہو رہی بھائی, بارش نہیں ہو رہی تو کون ہے اس کے پیچھے؟ حق تعالیٰ تو ہے. ہمارے سنسارے اتفاق سے وہاں پہ ایک اور شخص بھی آئے ہوئے تھے, باپ بیٹے, ان کا آپس میں کچھ معاملہ تھا جھگڑے کا. حضرت کا اتنا لطیف انداز ہوتا ہے, کہنا تو دو, یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ علاج کامل ایسا کرتے ہیں, ان کا بھی علاج, ان کا بھی علاج, ان کا بھی علاج, جس نے سنا اس کا علاج. فرمایا کہ بیٹے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ باپ پہ اعتراض کرے. تو بندے کو کیا حق ہو سکتا ہے کہ باپ کے اللہ تعالیٰ پہ, اپنے رب پہ اعتراض کرتے ہو سکتا ہے؟ ہم آپ کس منہ سے کیا کہتے ہیں؟ ہوتا یہ ہے صبر کی کمی ہوتی, ایمان کی کمی نہیں ہوتی, صبر کی مشق کی کمی ہوتی ہے. مسلمان بہت سے غیر اختیاری ہونے پہ صبر کر بھی دیتا ہے, کوئی مر جائے مسلمان صبر کر لے گا. اکثر مسلمان یہی کہیں گے بھائی من جانی ورنہ ہو گیا کیا کریں. چنانچہ ایک حادثہ ہمیں پتا ہے, ہم لوگ امریکہ میں جب رہتے تھے تو وہاں بیبی سٹنگ کا رواج ہے, تو لوگ اپنے بچوں کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں ملازمت سے, عورتیں بھی. تو ایک عرب تھے لوگ مسلمان, انہوں نے اپنے بچے کو بیبی سٹنگ کے لیے چھوڑ دیا, اور وہ جس بیبی سٹر کے پاس چھوڑا اس سے غفلت ہوئی, تو کرسی پر کھیلتا ہوا بچہ گرا, اور گرا تو سر پہ کچھ ایسی چوٹ آئی کہ مر گیا. اب ایک بچہ ہے, خوبصورت ہے, صحت مند ہے, ہر طرح سے آپ کا بیٹا ہے, اب اس کو چھوڑ کے جائیں اور شام کو لینے کو آئے تو مرا ہوا ملے, کیا گزرے گی دل پہ؟ اندازہ کریں. اور امریکہ وغیرہ میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے 10-12 بچے بھی نہیں ہوتے, ایک ہی دو بچے رواج ہی ایسا. کیونکہ مسلمان تھے, جیسے پتہ چلا چلیں گے اللہ تعالیٰ کو یہی منظور. کافر ہوتا تو کیا کہتا, کورٹ میں چلو سو کرو فلاں کرو, انہیں بیٹی آتی. کافر کا یہ انداز ہوتا, کیسے مر گیا, آخر یہ مر کیسے گیا؟ مسلمان کا انداز کیا, اللہ تعالیٰ کو یہی منظور. پہلی بات یہ نکلی مجھ سے, اللہ تعالیٰ کو عام مسلمان امریکہ میں بتائے بہت دینداری بھی نہیں, بزرگوں سے تعلق بھی نہیں, منہ سے یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہی منظور. تو مسلمان تو اس میں بڑا کامل ہے, جب غیر اختیاری امور ایسے آ جاتے ہیں, آسمانی مصیبتیں جو انسان کے اختیار سے باہر ہیں, فوراً کا اٹھتا ہے کہ اللہ کو یہی منظور تھا. یہاں پہ صبر آسان ہے مسلمان کی, تو عقیدہ ہے گھٹی میں ڈالا گیا. لیکن ایک چیز جس کی مجھ میں کمی ہے, وہ عرض کرتا ہوں کہ جب اعمال کا معاملہ ہوتا ہے, کسی کی بات گنا گزرتی ہے, جس وقت اپنے اختیار میں ہوتا ہے کچھ, وہاں صبر نہیں ہو پاتا, وہاں صبر نہیں ہوتا, وہاں مار کھاتے ہیں. اسی کے علاج کی ضرورت ہے, کوئی غصہ کر بیٹھتا ہے, کوئی غیر شرعی طریقہ اختیار کر لیتا ہے, صرف صبر کے خلاف. تو حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد پر, وہاں بھی حکم یہ کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حمد ہی تو ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہ تعالیٰ کی حمد ہی تو ہے. اور یہاں بھی یہی حکم ہے, ظاہر کلام پاک ہے تو ایک ہی حکم ہوگا ہر جگہ. یعنی جب تمہیں کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے, تنگی ہو جائے دل میں, تو یوں کہو یا اللہ ہم آپ کی ملک ہیں, آپ کو اختیار ہے, اور آپ ہی کے پاس تو ہمیں آنا ہے. کسی طرح سے بھی رجوع اللہ میں لگ جاؤ. کہتے ہیں کلام پاک میں بعض چیزیں, علماء کا ہے یہ قول, کلام پاک نصوص ہوتی ہے کہ بعض بعض کو واضح کرتا ہے, کچھ یہ نہیں ہے کہ سارا حکم ایک ہی جگہ دے دیا, ایسا نہیں. کلام پاک, کلام پاک کی خاصیت ہے اور نصوص کی خاصیت ہے, حدیث شریف کی خاصیت ہے, کہ یہ نہیں کیا گیا ہے کہ صاحب یہ ٹاپک لکھ دیا گیا, اس پہ وہاں پہ سارے احکام دے دیے گئے. یہ نہیں انداز ہے کلام پاک کا, نہیں حدیث شریف کا. اسی وجہ سے کلام پاک اور حدیث شریف کا ترجمہ یہ تفسیر پڑھنا بغیر کسی متقی عالم کے درس کے منع کیا گیا ہے.
تم گمراہی میں پڑ جاؤ گی, کیونکہ تمام احکام وہاں پہ نہیں ہے موجود. تو تم تو یہ سمجھو کہ جیسے وہ حکیم الامت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے مثال پیش کی ہے کہ اندھے تھے چند, ہاتھی آ گیا تو ہر ایک نے اس پہ ہاتھ پھیرا, اس کے بعد بیٹھ کے گفتگو شروع ہوئی کہ ہاتھی کیسا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا ہاتھی پنکھے جیسا ہوتا ہے, تب اس کے کان پہ ہاتھ پھیرا تھا. ایک نے کہا نہیں, یہ درخت کے ستون کی طرف ٹانگ پہ ہاتھ پھیرا. اسی طرح سے ہر شخص نے اپنی بتائی جہاں اس کا ہاتھ پڑ گیا. تو اگر تم قرآن اور حدیث کو کتابیں لے کے بیٹھ جاؤ گے اور کہو کہ ہم اس میں سے پڑھ کے مطلب سمجھیں گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. بالکل وہی حال ہوگا جیسے اندھا کسی ہاتھی پہ ہاتھ پھیر کے ہاتھی ایسا ہوتا ہے. اگر قرآن اور حدیث سے استفادہ منظور ہے تو سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ تقویٰ حاصل کرو. چنانچہ کلام پاک میں پہلی آیت میں بیان کر دیا گیا قدر للمتقین, تقویٰ اختیار کرو. تقویٰ کہاں قلب میں ہے, جو کلام پاک کے معنی میں تقویٰ کہاں سے آئے گا, متقیوں کے پاس بیٹھو, تقویٰ حاصل کرو, پھر کسی متقی عالم سے ہی درسن درسن پڑھو. تو وہ سمجھ لیں اس کو متقی عالم جو اللہ والا ہو, ہر عالم بھی نہیں, اس کو احاطہ ہوتا ہے, باطنے میں احاطہ ہوتا ہے اس کو, اور ظاہری عالم کو باطنے میں احاطہ نہیں ہوگا. تو علم ظاہری کہاں سے, علم ظاہری تو ایسے ہے جیسے اس میں کیا جان. تو اسی طرح سے یہاں پر صبر کا حکم ہے قرآن میں, دوسری جگہ یہ ہے کہ آپ نماز میں لگ جائیے. تو سب ہے, یہ طریقہ ہے کہ جب کوئی تکلیف پیش آئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو, اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح کرو, اور ساتھ ساتھ نماز میں لگ جاؤ حتیٰ کہ موت آ جائے. موت تک یہی طریقہ ہے, یہ سمجھ کے کہ موت تک مجھے یہی کرنا ہے, مرنے تک یہی کرنا ہے. دیکھو سکون قلب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, سکون قلب تو ہونا ہی ہونا ہے. خود انا للہ و انا الیہ راجعون میں یہ تاثیر ہے. جب یہ سوچو گے یہ حکم موت تک کے لیے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے تو ہمیں بھی دیا گیا ہے. تو جو یہ اعمال جو کرنا ہے یہ موت تک کے لیے ہے. دیکھیے صبر ایک عجیب چیز ہے, آج کل صبر میں بڑی غلطی کی ہوئی ہے. آج کل حالات دنیا بھر کے ہیں, ایک تو آج کل حالات کچھ ایسے ہیں اور کچھ انٹرنیٹ کچھ اخبار, ہر ایک کو صرف انٹرنیشنل پالیٹکس ہی دماغ میں رہتی ہے. بین الاقوامی سیاست, کیا چھوٹے کیا بڑے, کیا عورتیں کیا مرد, بین الاقوامی سیاست میں مہارت ہے بڑی, کیا رائے زنی ہے ماشاء اللہ, کیا علماء کیا غیر عالم, خطبات جمعہ محفوظ نہیں رہے. چنانچہ ہمارے ہاں کے محلے کی مسجد میں یہاں عزیزیہ میں مکہ مکرمہ میں ایک بوڑھے سے عالم آئے ایک بار, انہوں نے صاف کہہ دیا کہ یہ جو خطبے ہو رہے ہیں یہ بالکل غلط ہیں. جمعہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں تھی بین الاقوامی اور اس طرح کے امور کو لانا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو احکام بناتا تھا, قال اللہ قال رسول, کچھ نہیں بتا رہے. چنانچہ کفار کے کیسے کیسے مظالم ہوئے, خطبات میں بھی ہے کفار بڑے ظالم ہیں, بڑے ظالم ہیں. اور سنیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے اوپر جو مظالم کفار مکہ نے ڈھائے اس کی مزید تاریخ میں نہیں ملتی. ان کو معلوم ہے جنہوں نے تاریخ پڑھی حدیث شریف میں, جو معلوم ہے ان کو. حتیٰ کہ یہ ہوا کہ کوئی ہجرت کرنے کو مجبور ہو گئے. ہجرت کرنا تو اس زمانے میں بہت ہی شدید چیز تھی, اپنا گھر اپنا وطن چھوڑنا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے تمام قبائل آ کے ایک ایک آدمی گھیرا کر لیا گھر کا, اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے موجود میں سے نکل آئے, اور پھر آپ کو پتا ہے کہ غار ثور میں پناہ لی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ پڑھ جائیے, ہم نے کتنی مرتبہ بزرگوں سے علماء سے قصہ سنا. ایک مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی کتاب بہت عمدہ ہے رحمۃ اللہ علیہ, اس میں بھی قصہ دیا ہوا ہے, اور بہت سی کتابیں ہیں سیرت کی. پڑھ جائیے آپ, غار میں چھپے بیٹھے اور وہ کفار ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے دہانے تک پہنچ گئے, اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ انہوں نے تو ہمیں آ لیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, ان اللہ معنا, اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. اور یہ پورا قصہ پڑھیے, کہیں پہ یہ بھی آیا ہے کہ کفار بڑے ظالم ہیں, کفار بڑے بدماش ہیں, تو اس طرح کے مضامین بھی کہیں بیان ہوئے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو میں کہیں یہ بھی چیزیں آئی ہیں, کبھی نہیں سنی ہوں گی آپ نے. تو آج کیسے اس سنت کو ہم چھوڑ کے ہر وقت امریکہ 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 نے ظلم کیا امریکہ نے ظلم کیا امریکہ نے ظلم کیا خلاف سنت لا یعنی کلام لا. یہ صبر کے منافی نہیں ہے, صبر کے منافی ہے. صبر کا حکم یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی یاد میں لگو, نہ کہ امریکہ کی یاد میں لگو. کیسی بیوقوفی کی بات ہے کہ اس کو دشمن کو یاد کرتے ہیں. دشمن کو یاد کرنا عقل مندی ہے. حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ بہت بڑی بزرگ گزری, لیکن کسی نے شیطان کے بارے میں کچھ کہا نہیں, انہوں نے اس ذکر کو ناپسند فرمایا کہ اس سے اچھا کہ مجھے اللہ کا نام لے, شیطان کا کیا ذکر کرنا. صبر جو ہے یہ بہت ہی اہم چیز ہے ہمارے لیے, اس کے بغیر ہم حق تعالیٰ کی اطاعت نہیں کر سکتے, اس کے بغیر گناہوں سے ہم بچ نہیں سکتے. یہی ہمارے اندر سب سے بڑی کمی ہے. ہمارے اندر تو خیر بھولنے کا محاورہ ہو گیا, مقصد میرے اندر, یہی میرے اندر کمی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو خطاب ہے کہ تم صبر کرو, اے ایمان والو تم صبر کرو, ساری امت کو خطاب ہے, ساری امت کو خطاب. تو فرماتے ہیں کہ سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے, دنیا میں امتحانات آئیں گے, مصائب آئیں گے. یہاں کے حوادث کو عجیب اور بعید نہ سمجھنا چاہیے, کیونکہ یہ تو جگہی حوادث کی ہے, یہ تو جگہی پریشانیوں کی ہے. چنانچہ دیکھ لیجئے, اپنے رشتے داروں میں دیکھ لیجئے, دوستوں میں دیکھ لیجئے, جس کا بھی حال دیکھیں گے, کوئی رشتے داروں سے تنگ ہے, کوئی دوستوں سے تنگ ہے, کوئی رشتے ہو رہے ہیں اس کے اندر تنگی اور پریشانی ہے. اس قدر آج تو بڑھتے ہی جا رہا ہے معاملہ, روز بروز دن سے ہٹتے جا رہے ہیں. تو یہاں کے حوادث کو عجیب اور بعید نہ سمجھے, وہ تو ہونی ہے, اللہ تعالیٰ فرما چکے ہیں جب ہم تمہیں آزمائیں. لیکن ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ, حضرت عارفی, حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے شیخ کمال کے تھے عارف, اسی تو عارف باللہ مشہور ہے. یہ جانتے تھے, یہ حقیقت کو جانتے تھے. عارف باللہ کیوں ہو گئے, عارفی کے نام سے کیوں مشہور ہوئے, مجھے بتاؤں آپ. فرمانے لگے کہ کلام کے بھائی یہ جو حوادث ہیں, پریشانیاں ہیں, یہ تو آئیں گی, اور صبر ایک ایسا اہم موضوع ہے کہ معمولات یومی ہم نے چار باطنی اعمال کا بیان خاص طور سے کیا گیا ہے. ان میں شکر ایک صبر ہے, ایک پناہ مانگنا, ایک استغفار, یہی چار لے لیے. کمال تھا واقعی, یہ چار پہ اگر عمل ہو جائے تو سب پہ ہو جائے گا, اور واقعی میں لکھا بھی ساری چیزیں حاصل ہو جائیں گی. تو ان چار کو پکڑ لے, ایسا پکڑنا نہیں, ایسا پکڑنا جو شیخ کی نگرانی میں باقاعدہ ایک ایک عرصہ ہر ایک کے اوپر مشق کرا کے ایک مقام تک پہنچ جائے تو سب کچھ حاصل ہو جائے. حضرت کی نظر عجیب تھی, فرماتے ہیں کہ دیکھو کلام پاک میں یہ ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, یہ ہے نا, ہم تمہیں ہم بلائیں ڈالیں گے تمہارے اوپر. فوری کہہ دیا حق تعالیٰ کی رحمت ہے, اب یہ ہمارے حضرت کی نظر ہے. رب شاہین, شاہین کے معنی جیسے عربی زبان میں بولتے شویا, شویا بولتے شویا, وہی تھوڑا, اور ہم پہلے ہمیں ہم آزمائیں گے لیکن تھوڑا, بشائین تھوڑا ہی بس آزمائش ہوگی. تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ آزمائش سے گھبرانا مت, تھوڑی سی ہوگی, زیادہ ہوگی نہیں. زبان میں بشائین لکھا ہوا ہے, تو ناممکن ہے کہ کوئی آزمائش اس حد تک بڑھ جائے, یہ کبھی نہیں ہوتا. تھوڑا آزماتے, یہ آزمائش بھی تھوڑی سی ہوگی, ہمیں ثابت قدم رہنا ہے. اور یہ ایمان کا بڑا حصہ ہے. پہلے بھی عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ایمان کیا چیز ہے, تو آپ نے فرمایا صبر. کیسے کہہ دیا, سردار دو عالم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے, سوچو قیامت تک کے لیے ہے. یہ تو آج کل حالت ہو گئی جناب, سردار دو عالم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی کو یوں لے لیتے ہیں جیسے کوئی چیز ہی نہیں, بڑا ڈرنے کا مقام. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارا پیجامہ ٹکنے سے نیچے ہوگا تو تو وہ جہنم میں جائے گا, وہ جا کے رہے گا. اور یہ تو آخرت کا وبال ہے اور دنیا کا وبال بھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اتنی ہمت کی بات ہے, بہت ڈرنے کی بات ہے, معمولی بات نہیں. سردار دوران میں صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ایک معمولی سا آدمی جو پخانے کے کیڑے سے زیادہ اس کی اہمیت نہیں ہے اور سینہ تان کے کرے, اس سلاطین تو تھرائیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روب و دبدبہ کا عالم یہ تھا کہ ایک شخص ایک مرتبہ قتل کے ارادے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہیں سے آیا, کفار میں سے پوچھ پاچھ کے پہنچ گیا, پتا چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو فلاں باغ میں حرام فرما رہے, تلوار ہاتھ میں تھی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے میں سامنے. اس نے سوچا کہ میں کام بن گیا, انہیں کو تو قتل کرنے آیا ہوں. چنان سے تلوار اٹھائی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی. پوچھا کہ اب تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ. ہاتھ کپ کپا لگا, تلوار گر گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھا لی, اب تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ تو صاحب سردار دو عالم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ایسا دبدبا ایسا روب, ساری دنیا کے بادشاہ ہیں اور ہم ان کے فرمان کو یوں اڑائیں, سوچ ڈرنے کی بات نہیں ہے. میں وہاں پہ پڑھاتا ہوں تو طلبا کو کبھی کبھی ایسا تو نہیں, اتنا کہاں یہاں پہ کچھ کہہ نہیں سکتے, طلبا کو ایسے ہی پوچھ لیتا ہوں. تو میں کہتا ہوں کہ بھائی یہ مرور کہتے ہیں نا ٹریفک پولیس کو, مرور کہتے ہیں. میں کہ مخالفت المرور, مخالفت المرور یعنی مرور کی مخالفت, یعنی ٹریفک پولیس کی مخالفت کرو گے؟ نہیں, وہ تو نہیں کریں گے. مخالفت المرور کریں گے تو ٹکٹ مل جائے گا. اس زمانے میں جس زمانے کا مقصد بتاؤں تو جیل میں جاتے تھے. مخالفت المرور کے بعد اگر اشارہ لال اشارے کو کاٹ دیا تو جیل ہو جاتی تھی. تو میں نے کہا کہ مخالفت المرور سے تمہیں ڈر لگتا ہے اور مخالفت الرسول سے ڈر نہیں لگتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کس طرح سے ہمت ہو جاتی؟ ڈرنے کی بات نہیں ہے, اور ڈرنے کی بات تو صبر کو سمجھ لینا چاہیے. اور سارے اعمال جتنے بھی ہیں جن کا حکم کیا گیا ہے, یہاں کا جو صبر ہے یہ مقصود ہے. ورنہ کیونکہ پہلے عرض کر دیا ہے کہ یہ جو غیر اختیاری مصائب آسمانی اور ناگہانی اور اس طرح کے حادثات آ جاتے ہیں, اس پہ تو مسلمان بخوبی صبر کر لیتا ہے. تو ایمان کا خاصہ ہے. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا رسول اللہ ایمان کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا صبر. دراصل صبر کی خاص ایمان کی خاصیت صبر ہے. چنانچہ ایک معمولی سا مسلمان بھی صبر کر لے گا کسی ناگہانی, لیکن ہم فیل ہو جاتے ہیں کہاں, جہاں اختیاری امور ہوتے ہیں. یہاں ہم سے صبر نہیں پاتا, احکام پہ عمل نہیں ہو پاتا, گناہ سے بچ نہیں سکتے. نہ محرم سامنے آ گیا, آنکھ حکم ہے نیچے کرو. اب جن نہیں چاہ رہا, دل نہیں چاہ رہا ہے کہ نفس کی خاصیت ہے کہ وہ دیکھنا چاہ رہا ہے. دل کیوں چاہے گا؟ اب نفس کو جماؤ, صبر ہے. یہ صبر ہے یہاں پر کہ آنکھ کو نیچی کر لو. یہاں فیل ہوتا ہے مسلمان, اور اسی کی مشق کرنی ہے سر. اس کی مشق شیخ کی نگرانی میں اگر کوئی کر لیتا کچھ عرصہ, کامل ہو جاتا ہے, کامل ہو جاتا ہے. ایسا کامل ہو جاتا ہے. اس میں قصہ ہے مثنوی میں, ایک شخص حمام میں گیا. اس زمانے میں نہانے کا انتظام گھروں میں نہیں ہوتا تھا, تو حمام بنے ہوئے تھے, وہاں جا کے نہاتے تھے. وہاں صابن وغیرہ, صابن تو یہ تھا, اس زمانے میں مٹی ہوتی تھی, مٹی سے نہاتے تھے. گرم پانی کا انتظام ہوتا تھا. اس نے مٹی اٹھائی, جسم پہ لگائی, خوشبو آئی. تو کہنے لگا, مٹی سے کہنے لگا زبان حال سے, یعنی کیا مٹی, تو مٹی ہے, تیرے اندر یہ خوشبو گلاب کی کیسے آتی؟ مٹی نے کہا کہ میں تو ہوں تو مٹی, لیکن گلاب کے پتوں کے تلے, گلاب کے پھول کے تلے کچھ عرصے رہے. گلاب کے پھول گرے ہوئے تھے اس کے. صاحب یہ ہوتا ہے, یہ بزرگوں سے یوں حاصل ہوتا ہے, لیکن طریقہ وہی ہے کہ اپنا عیب لکھو. لکھو کہ حضرت صبر میں مجھ سے یہ ناکامی ہوتی ہے, مجھے علاج بتائیے. وہ بتائیں گے, کرو پھر اطلاع دو، کرو پھر اطلاع دو، کرو پھر اطلاع دو، کچھ عرصے تو ان پتوں کے نیچے رہو جو خوشبودار ہیں، کہ دیکھو خوشبو آتی تمہارے اندر کے نہیں، ایسی آئے گی. تو صبر بھی یہی ہے، کسی بزرگ سے، لیکن صبر کی حقیقت سمجھ لیں. صبر کی حقیقی معنی ہوائے نفس کے مقابلے میں خدا کے حکم پر مستقل اور ثابت قدم رہنے کے، اور یہ صرف انسان کو حاصل ہو سکتا، جانور کو ہو ہی نہیں سکتا. جانور نے دیکھا گھاس، وہاں گھاس میں پھر منہ مار دے گا، اس کو کیا مطلب حرام ہے حلال ہے، اس کو اللہ کے حکم سے کیا مطلب. انسان کی خاصیت یہ ہے کہ اس کو سوچنے کی صلاحیت ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، یہ کھانا حلال ہے کہ حرام ہے، حلال ہے تو کھا، حرام ہے تو رک جا. یہ رکنا یہی تو صبر ہے. صحابہ کرام بھی فرماتے، جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ مصیبت جو ناگہانی یا جو کوئی آسمانی ہوتی ہے اس پہ مسلمان صبر کر لیتا ہے، لیکن جو اختیاری امور ہیں یہاں صبر کا حکم ہے، یہاں اکثر فیل ہوتا ہے. چنانچہ صحابہ فرماتے ہیں کہ خوشحالی میں صبر، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم تنگی اور فقر کے فطرے میں مبتلا ہوئے تو صابر نکلے، صحابہ فرما رہے ہیں، کیونکہ یہ من جانب اللہ سمجھے، اختیار سے باہر سمجھے، مگر وسعت اور فراخی کے فتنے میں مبتلا ہوئے تو صبر نہ کر سکے. وہی تو آدمی پھسلتا ہے، جہاں دولت آئی پھسلے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص کو یہ خصلت مل گئی وہ بڑا سعادت مند ہے، یا جس کا بھی قول ہے مجھے پتہ نہیں، اور شب بیدار اور صائم الدہر سے اس کا درجہ افضل ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اے لوگو، جب تک تم اپنی نامرادی پر صبر نہ کرو گے تب تک اپنی مراد کو نہ پہنچو. مراد چاہیے تمہیں، نامرادی پر صبر کرو، ناکامی ہوئی ہے صبر کرو، انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو تھوڑا سا آزمائیں گے، تھوڑی سی ناکامی آئے گی، تم صبر کر لینا، صبر کر لینا، انشاءاللہ کامیابی ہو جائے گی. صبر کی خاصیت ہے کہ کامیابی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہوگی تو کامیابی نہیں ہوگی، کامیابی ہوگی تو صبر کر لو. صبر یہ ہے کہ غیر شرعی کوئی بات نہ کرو. صبر کے موقع حکیم الامت تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائے ہیں، ایک یہ ہے کہ نفس دین کے کاموں سے گھبراتا یا بھاگتا ہے، روزہ رکھنے سے طبیعت بھاگتی ہے، نماز سے بھاگتی ہے، صبر کا موقع ہے. صبر کا موقع کیسے ہے؟ یوں سمجھو کہ یہ جو حکم ہے یہ تو حق تعالیٰ کا حکم ہے، اس میں حکمت اور رحمت ہوگی ضرور کہ نہیں ہوگی؟ حکمت اور رحمت سے خالی حکم ہوگا. یہ جو حق تعالیٰ نے کہا کہ صبح صبح اٹھ جاؤ اور نیند کو اپنی خراب کرو اور نیند کو خراب کر کے جا کے نماز پڑھو، تو یوں سوچو کہ کیا یہ حکم جو ہے اللہ کا ہے یا نہیں؟ جب حق تعالیٰ کا حکم ہے تو کیا اس میں حکمت اور رحمت نہیں ہوگی؟ یہ سوچو، مجھے آسان ہو جائے گا سب. جب حکمت اور رحمت ہے ان کے حکم میں ہے یا نہیں ہے، حق تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے کہ حکم دے؟ وہ تو اس لیے حکم دے رہے ہیں کہ ہمارا فائدہ ہو، ہمارے لیے حکمت اور رحمت ہے. دیکھو یہ سوچو، سوچنے سے تمہارا کام، کہیں نامحرم پہ نظر ہے، کہیں غیبت کا معاملہ ہے، کہیں بیکار باتیں بنانے کی نوبت آ رہی ہے، سوچو کہ یہ جو حق تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ لایانی کلام نہ کرو، نامحرم کو نہ دیکھو، غیبت نہ کرو، کیا اس میں حکمت اور رحمت میرے لیے نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کا حکم لا یعنی نعوذ باللہ؟ ایسا تو نہیں ہے. حق تعالیٰ نے تو جو بھی حکم دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ بندے کے لیے اس میں حکمت و رحمت ہے. سوچو دیکھو، پھر آسان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ چیز سوچ کے حاصل ہوتی ہے، یہ کتابوں میں نہیں ملے گی. رفتہ 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 ساتھ صبر میں ڈھل جاؤ. لیکن دیکھیے ہے کیا باطنی عمل اس کے پیچھے؟ کون سا باطنی عمل ہے؟ باطنی عمل کہتے ہیں کہ اختیار سے سوچنے کو باطنی عمل کہتے ہیں. یہ جو باطنی اعمال اور تصوف اور ایک بہت بڑا نہ جانے جن لوگ جانتے نہیں ان کے لیے ہے کہ پتہ نہیں کیا عجوبہ اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھا ہوا ہے. کوئی تصوف کہتا ہے، تصوف کو برا کہے گا، کوئی سلوک کو برا کہے گا. اب بات اتنی سی ہے کہ حق تعالیٰ نے جہاں ہمیں احکام دیے ہیں، آنکھ کے اوپر احکام دیے ہیں کہ نہیں دیے؟ آنکھ پہ احکام ہے، یہ دیکھو یا نہ دیکھو، یہ دیکھو گے تو اجر ہے، یہ دیکھو گے تو گناہ ہے، نہیں ہے. زبان پہ احکام نہیں ہے، زبان پہ احکام ہے. دیکھو یہ باتیں بولو گے، کلام پاک پڑھو گے، زبان کو یوں ہلاؤ گے، مفید بات کرو گے ثواب اجر ہے اور یہ باتیں کرو گے, غیبت کرو گے, فنا کام کرو گے, جھوٹ بولو گے, گناہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ احکام ہے آپ کے ہاتھ پیر کے ساتھ, احکام نہیں ہے, احکام ہے تو کیا دماغ کو چھوٹ مل گئی جو چاہے کرتا کہ ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ آپ کے آنکھ ناک ہر چیز کے اوپر تو احکام ہو گئے, آپ کے سارے اعضاء پہ تو احکام ہے ظاہری, تو کیا دماغ کو چھوٹ ملی ہوئی ہے؟ مسلمان کے دماغ کو چھوٹ نہیں ملی ہوئی ہے, حق تعالیٰ نے اس کو قید کیا ہوا ہے احکام میں. چنانچہ فرماتے ہیں ایسے موقع پہ شکر کرو. شکر کرنا کیا ہے؟ لوگ قلب کا فعل جھولتے ہیں. قلب کا فعل کہاں سے آیا؟ قلب تو ایک لوتھڑا ہے. انسان کے اندر اگر کسی چیز کی صلاحیت ہے تو یہ ظاہری جو خواص خمسہ ہے ان کی ہے, ہاتھ پیر ہلانے کی ہے, اور پھر ایک چیز اور رہ جاتی ہے, دماغ سے کام لینے کی. اب بتائیے دل سے آپ کیا کام لیں گے؟ دماغ سے تو کام لینے کی صلاحیت ہے, تو کیا یہ اس کو کھلی چھوٹ دے دیے کہ آپ جو چاہیں کرتے پھریں؟ ایسا تو نہیں ہے. فرمایا کہ اچھا تم کو خوشگوار چیز محسوس ہو, ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے, تم یوں سوچو کہ یہ من جانب اللہ ہے, میرے اوپر انعام ہو رہا ہے تاکہ میں اللہ کے اور قریب ہوں, یوں سوچو. اسی طرح سے کسی کو دیکھو دولت ہے, مل گئی, ترقی ہو گئی, تو یوں سوچو کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے, اس پہ حسد نہ کرو. حسد کیا سوچنا نہیں ہے؟ سوچنا ہی تو ہے. اسی سے دل متاثر ہوتا ہے, اسی سے دل متاثر ہوتا ہے, دل سوچنے سے ہی تو متاثر ہوتا ہے. جتنے احکام باطنہ ہیں یہ محض سوچنا ہے, اور سوچنا بھی قصدن یعنی انٹینشنل تھنکنگ. میں تو کہتا ہوں کہ ہمارا سلوک بھی آئی ٹی ہے, آئی ٹی کا جو معنی ہے, اس لیے میں کہتا ہوں کہ سلوک کا خلاصہ آئی ٹی ہے یعنی انٹینشنل تھنکنگ. انٹینشنل تھنکنگ ہے, قصدن سوچ لیا آپ نے, بس آپ نے حکم پہ عمل کر لیا. جب آپ نے کوئی مصیبت آئی, آپ نے کوئی تکلیف آئی, چاہے وہ تکوینی امور میں ہو جیسے مصیبتیں پڑ جاتی ہیں, یا اختیاری اعمال میں ہو جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں, آپ یوں سوچئے کہ یہ تو اس میں من جانب اللہ حکمت و رحمت ہے. یوں سوچ کے اپنے اختیار سے قصد سوچ لیجئے, دیکھیے صبر آسان ہو جاتا ہے. کر کے دیکھیے, بار بار کریں گے, بار بار کریں گے, گریں گے, پڑیں گے, آ جائے گی. صبر کیا جڑ یہی ہے, جہاں یہ نہیں ہوتا. بہت سے لوگ مجھے خطوط مل دیتے ہیں. ایک لڑکی کا خط آیا, غصے کا علاج بار بار پوچھتی تھی. ہمارے پاس تو نسخہ ہے, ایک ہی نسخہ ہے جو ہمارے بزرگوں کو بتا دیتا تھا. دیکھو غصہ جب آ جائے تو غصہ آنا تو برا نہیں ہے, غصہ تو ہر انسان کو آئے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ناگوار بات کرو کوئی کرے, کوئی غلط بات کرے اور آپ کو غصہ نہ آئے؟ ایسا ہو گیا تب تو آپ آدمی نہیں ہوئے, پتہ نہیں کیا ہو گیا, آپ کی حس ختم ہو گئی. غصہ تو آئے گا آپ کو, غصہ تو آنا چاہیے, غلط بات تو غصہ نہیں آئے گا, آنا چاہیے. لیکن جب ایسا ہو جائے تو اللہ میں کا حکم ہے, حکم یہ ہے کہ یوں درود شریف پڑھ لو, تم درود شریف پڑھ لو, وضو کر لو, پانی پی لو, وہاں سے ہٹ جاؤ. علاج بتایا کہ تمہارے لیے یہ علاج ہے, لوگوں کا بتایا. ابھی چند دن پہلے خط آیا تو مجھے اپنے بچے پہ غصہ آیا, تم دل تو چاہا کہ اس کی پٹائی لگاؤں غصے میں. تو فن یہ خیال آ گیا کہ یہ تو مجھے درود شریف, چونکہ درود شریف پڑا اور غصہ ٹھنڈا ہو گیا. جب ٹھنڈا ہو گیا تو اس کو مناسب سزا ہے. میں نے کہا مبارک ہو, اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہی حالت آپ کیسی کامیابی ہے. خبر اس کے کہ غصے کو نافذ کریں, علاج پہ عمل کیا. ایک دن میں تھوڑا ہی ہوتا ہے, بار بار کتنی بار تو آدمی گرتا ہے. پھر جا کے آپ بتائیے, اگر جائزہ لیجیے, ایک لڑکی سیکھ گئی, ہم آپ کتنے عرصے سے بزرگوں سے متعلق ہے, آ گئی یہ صلاحیت. غصہ اپنا نافذ کر لیتے ہیں, ٹھنڈا کر لیتے ہیں کمزوروں کے اوپر, بیوی پر, بچوں پہ, پھر جا کے کہیں سوچتے ہیں. وہ چیز تو نہیں ہوئی, اس نے کیوں حاصل کر لی اس لڑکی نے یہ چیز؟ اس لیے کہ شیخ کی بات کے وقت شیخ نے علاج بتاتے ہیں. علاج تو یہی ہے, علاج تو یہ ہے کہ جب غصہ آئے تب ہمیں کچھ کرنا ہے, چنانچہ کامیاب ہوں گے. یہی تو باطنی اعمال ہے, یہی تو باطنی اعمال ہے. اس کو آپ سلوک کہیے, تصوف کہیے, اور اس کے بعد سلوک اور تصوف کہہ کے چھوٹے صوفی بھی بہت سے گزرے ہیں, ان کے نام پہ سب کچھ بدنام ہو گیا. تعالیٰ کے احکام کے مجموعے کا نام تصوف ہے, جو انٹینشنل تھنکنگ سے تعلق رکھتے ہیں. اگر تم نے یہ سمجھ کر اس کو برا بھلا کہا تو اللہ تعالیٰ کے احکام کی کا استحضاء کر دیا تم نے بغیر سوچے سمجھے. بہت ڈرنے کی بات ہے, اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کھلے ہوئے احکام ہیں کہ دیکھو جب خوشگواری ہو تو یوں سوچنا، جب ناگواری ہو تو یوں سوچنا، جب کسی کے پاس دولت دیکھ کر تمہارے اندر حسد کا جذبہ اٹھے تو یوں سوچنا. یہ سب احکام کو تم نے یہ کہہ دیا کہ نعوذ باللہ یہ شرک ہے اور بدعت ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی بات ہے. اب اگر کوئی شخص ہے کہ صاحب ہمارے تو خراب ڈاکٹر سے پالا پڑ گیا تو تمام ڈاکٹر چور ہوتے ہیں، تو ڈاکٹر کے پاس جائیں گے نہیں، بیوقوف کہلائے. ابھی ڈاکٹری کو معلوم کرو کہ ڈاکٹری کی حقیقت کیا ہے، پھر بولو کہ ڈاکٹری اچھی ہے کہ بری ہے، پھر معلوم ہو جائے گا تم کو کہ ڈاکٹری کے بغیر تو تمہاری جان خطرے میں ہے. اسی طرح سے سلوک کے بغیر تمہاری جان خطرے میں ہے، تمہارا ایمان خطرے میں ہے، عبد الآباد کے جہنم کا خطرہ ہے. تم کیسے ہمت ہو جاتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سلام پاک کے بتائے ہوئے کام ان کو یوں کہہ دو؟ کیسے اڑا دیے بات. ہر بات سے بات نکل آتی ہے. حج کا زمانہ تھا، میرے ساتھ ایک بزرگ تھے صاحب نسبت، بڑے بزرگ احمد نسب تھے، اور بھی کچھ لوگ تھے. وہ کچھ لوگ ایسی باتیں کرنے لگے جیسے تصاویر کے بارے میں. میرے خیال تصاویر تو حرام ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تصاویر اور موسیقی کو مٹانے کے لیے محبوس کیا گیا ہوں. کچھ اس کی مسئلہ تو کسی بھی بتا رہے ہیں. اب احرام میں ہے، میں نے احرام کی حالت میں عرفات میں ان بزرگ سے پوچھا کہ حضرت مجھے یہ گمان ہوتا ہے کہ بعض لوگ تصاویر کی جسٹیفیکیشن کرتے ہیں اور وہ اس میں اصل میں بات وہ وہاں تک نہیں جاتی، وہ بس اپنی طور سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملاؤں کی نکالی ہوئی چیز ہے، وہ ان کے گمان میں نہیں ہوتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے. تو اس میں کچھ رخصت ہوگی کیوں؟ یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ اگر گناہ کو حلال سمجھا جائے تو ایمان ختم ہو جاتا ہے. بحثی زیور میں نکال کے دیکھ لیجئے، متفق علیہ عقیدہ ہے تمام علماء کا. کسی سے پوچھ لیجئے کہ اگر کسی چیز کو جو گناہ ہے اس کو آپ نے کہا کہ حلال، ایمان ختم ہو جائے گا. اسی طرح سے بہت سے احکام ہیں، روزہ فرض ہے، آپ نے کہا نہیں جی روزہ فرض نہیں، ایمان ختم ہو گیا. اسی طرح سے جو گناہ صریح ہیں، جو کلام پاک اس میں آ گئے، نصوص میں صاف آ گئے، ان کو آپ نے کہہ دیا کہ گناہ نہیں ہے تو حلال، گناہ کو حلال سمجھنے سے ایمان چلا جاتا ہے. تو میں نے اس نے کہا کہ حضرت یہاں ایمان جانے والی بات ہے، تو اس میں تھوڑی سی آپ سوچئے کہ یہ تو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں کہتے بلکہ ملاؤں کو کہتے ہیں کہ ملاؤں نے جیسے اپنی طرف سے گن لیا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، پھر بھی ایمان چلا گیا، کیونکہ ان کو اتنا تو کہنے کا حق ہے کہ میں حقیقت کو معلوم کروں گا. بغیر حقیقت کو معلوم کہ یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ یہ ملاؤں کی نکالی، کیسے حق پہنچ سکتا ہے؟ صاحب ہمیں حق پہنچ جائے، دین کے اندر جو چاہیں کہہ دیں. اور امریکہ جیسا ملک، وہاں کسی کو جھوٹا ایسی بات کہنا جس سے جھوٹی کی امپلیکیشن آئے، امپلیکیشن یعنی صاف بھی نہیں آپ نے کہا، یوں ایسی بات کر دی جیسے آپ نے یوں کہہ دیا کہ جیسے کہ وہ جھوٹا ہے، یا اس کو جھوٹا کہہ دیا، اس کو حق ہے کہا آپ کو کورٹ میں لا کے سو کر دے اور ہرجانہ دائر کر دے. تو بتائیے ایک کفار کے ملک میں تو اس کو یہ حق ملا ہوا ہے، کسی کو جھوٹا تم بلا وجہ کیسے سمجھ سکتے ہو؟ اور افسوس ہم جھوٹا سمجھیں، بلا وجہ ملا کہہ دیں، ایمان رہے گا؟ ایمان تو ختم ہو جائے، ایمان کہاں رہے گا؟ ہاں یہ کہو کہ اللہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، ہم سے عمل نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، ہم سے عمل نہیں ہوتا. بہرحال صبر کا حکم ہے، اس کو بیان کر رہا تھا. اور اس صبر کا موقع سب کو پیش آتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کثرت سے پیش آیا، شروع کی آیت اسی لیے تلاوت کی گئی. ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال تقسیم فرما رہے تھے، مال غنیمت، صدقات کا بھی مال ہو سکتا ہے. ایک شخص نے نعوذ باللہ یہ کہہ دیا کہ یہ تقسیم خدا کے واسطے نہیں ہے، یعنی معاذ اللہ بے انصافی سے آپ تقسیم کر رہے ہیں. کیسی بدعت، اب آپ کو محسوس ہو رہا کیسی گندی بات، کفر تک نہیں جانے والی. اور آج ہم کرتے ہیں یہی باتیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یوں ہونی چاہیے لباس، یوں ہونا چاہیے وضع قطع، یوں تمہارا سلوک ہونا چاہیے، اور ہم اس کا الٹا کرتے ہیں. کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے وقتی کرنے سے ایمان باقی بچے گا؟ نہیں بچے گا، بس گنہگار سمجھتے رہو، گنہگار سمجھتے رہو. یا اللہ میں ہرگز یہ مقابلہ نہ کروں. جب یہ خبر آپ کو پہنچی کہ کسی شخص نے ایسا کہہ دیا، جو شخص ایمانداری سے تقسیم کرتا ہو اس کو ایسے کہہ دے، کیسے دل کو تنگی ہوگی؟ میں بشریت بھی تو پوری تھی، جہاں نبوت تھی وہاں بشریت بھی پوری تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگتی تھی، پیاس لگتی تھی، بری باتوں کا اثر ہوتا تھا، قلب متغیر ہوتا تھا، ورنہ یہ احکام ہمارے کیسے ہوتے. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور ملول ہوئے اور فرمایا کہ حق تعالیٰ میرے بھائی موسیٰ پر رحمت کرے، موسیٰ علیہ السلام پر، کہ انہوں نے اس سے زیادہ لوگوں کو رنج دیا، کہ انہیں اس سے زیادہ لوگوں نے رنج دیا اور انہوں نے صبر کیا. کیسا عجیب ہے عنوان، انہوں نے فرمایا میں صبر کرتا ہوں. آج تو ذرا سی کوئی چیز سیکھے تو میں سردار دو عالم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو صبر سکھانے والے اور فرما یوں رہے ہیں کہ حق تعالیٰ میرے بھائی موسیٰ پر رحمت کرے، انہیں اس سے زیادہ لوگوں نے رنج دیا اور انہوں نے صبر کیا. اب دیکھیے گا سیکھنے کی چیزیں ہیں کہ نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ہم آپ وجود اور اترانے میں لگے رہے، کوئی کام کیا دس بار دہراتے اور یہاں موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوخ کر دیا، کوئی بات کر دی اس کو کہتے ہیں ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا، سامان لیا ہے، کوئی چیز لیا ہے، پھل لیا ہے. ایک بزرگ خاتون تھی، گر پڑی اور گرنے سے ناخن اکھڑ گیا، چوٹ ایسی لگی کہ ناخن اکھڑ گئے تھے پر لگ سے. پوچھا کہ بیوی ہنسنے لگی، اب اتنی سخت تکلیف ڈاکٹر بتائیں کتنی سخت تکلیف ہے ڈاکٹر.